مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے بھارت کے مسلم دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات، وہ بھی ایسے وقت میں جب مسلم اکثریتی خطے کشمیر کے اندر جو بھارت کے زیر انتظام ہیں حالات کشیدہ ہیں، وہاں پہ کرفیو ہے، بین ہے، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے تنقید بھی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کے گروپ اس پہ تنقید بھی کر رہی ہیں، لیکن مسلم دنیا کے ساتھ بھارت کے تعلقات بدستور نہ صرف استوار ہیں بلکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر لکھ رہا ہے کہ نہ صرف یہ ہوا ہے کہ کشمیر کے اوپر دنیا کے جو بڑے طاقتور مسلمان ممالک ہیں سوائے پاکستان کے، وہاں سے کوئی زیادہ مذمتی بیانات نہیں آ سکے، بلکہ بھارت کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ تعلقات مزید مستحکم ہو رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے گزشتہ ہفتے کے روز اعلیٰ ترین سول ایوارڈ، جس کو آرڈر آف زید کہتے ہیں، اس سے نوازا پرائم منسٹر نریندر مودی کو، اور اخباری اطلاعات کے مطابق اسی طرح کا ایک ایوارڈ، اعلیٰ ترین سول ایوارڈ بحرین کا، وہ بھی پرائم منسٹر نریندر مودی کو دیا جا رہا ہے۔ مسلم دنیا کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں، آف کورس جیسے امریکہ ہے، ان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی G7 سمٹ کے موقع کے اوپر فرانس کے اندر، اور دونوں رانماؤں نے کشمیر پہ بھی بات کی، اور اس مسئلے پہ بھی ایک بار پھر یہ لگا اس مسئلے سے ہٹ کے بھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو مفادات وابستہ ہیں ان کے اوپر کافی فوکس کیا گیا۔ پاکستان کے اندر ایک حلقہ اس کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، تنقید بھی کر رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اس میں کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی، پاکستان کے وزیر خارجہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ہو یا باقی مسلم دنیا ہو یا باقی دنیا کے ممالک ہوں، ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے باہمی تعلقات کو استوار کر سکتے ہیں، برقرار رکھ سکتے ہیں، یہ ان کا استحقاق ہے، اور یہ اس طرح سے سمجھنا درست نہیں ہے۔ البتہ وزیراعظم عمران خان نے آج اس تنقید کو رسپونڈ کیا، کچھ دیر پہلے انہوں نے قوم سے خطاب کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت اگر کشمیر کے معاملے کے اوپر کچھ ملک، خاص طور پہ مسلم دنیا، اگر ساتھ نہیں بھی ہے تو آنے والے کل میں ہو سکتی ہے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اپنی سفارتی اور اخلاقی حمایت کشمیریوں کے لیے جاری رکھنی چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا، یہ ہم آپ کو سنوا دیں۔
میں تھوڑا سا اپنے اخباروں میں پڑھتا ہوں کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جی دیکھیں دنیا، مسلمان ملک کچھ نہیں کر رہے۔ بالکل آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کئی مسلمان حکومتیں اس وقت مجبوری کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، اگر ابھی نہیں بھی ہیں، آج اگر نہیں بھی ہیں، آگے ہمارے ساتھ آ جائیں گی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب بوسنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو شروع میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے کہ جی ہمیں کوئی بنیاد پرست نہ کہہ دے، ہمیں انتہا پسند نہ کہہ دے، کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسی میڈیا نے بوسنیا میں جو قتل عام ہوئے اس کو اٹھاتا گیا تو مجبوری بن گئی حکومتوں کی۔ اور یہ بھی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کو اٹھاؤں گا، ہمارے سارے جتنی ایمبسیز ہیں وہ اس کو اٹھائیں گی، جو انشاءاللہ باہر پاکستانی ہیں ہمارے، جو کشمیری ہیں، جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ سب اٹھائیں گی، ہم سارے لیگل فورمز جو بھی دنیا میں اویلیبل ہیں اس کے اندر اٹھائیں گے۔
یہ تھے پرائم منسٹر عمران خان جو اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی ملاقات ہوئی وہاں فرانس کے اندر، اور کشمیر کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ ایک سوال ایک رپورٹر نے کیا ہے، یہ آڈیو ہم نے ٹائمز آف انڈیا سے لیے، ویسے تو بہت دنیا کے بہت سارے ملکوں نے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا، براڈ کاسٹ کیا، لیکن ٹائمز آف انڈیا کی ویب سائٹ سے جو ہم نے یہ لی ہے ساؤنڈ بائٹ، ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ پہلے آپ اس میں سنیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور پھر پرائم منسٹر نریندر مودی کہ وہ کشمیر کے معاملے کے اوپر کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔
Well, we spoke last night about भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलेटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी, हमेशा हमारे इस बायलेटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है।
जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू आपने सुनी है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी, और पैनलिस्ट्स के साथ आपका तारुफ करवा दूं, डॉक्टर हैदर मेहदी साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर मुतहदा अरब अमारात में, प्रोफेसर फैजान हक साहब हमें ज्वाइन करें, इस्लामिक कल्चरल हिस्ट्री और अमरीका के मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुक इसके ऊपर एक्सपर्टीज रखते हैं, डॉक्टर जायद बुखारी साहब सेंटर फॉर इस्लाम एंड पब्लिक पॉलिसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मुख्तदर खान प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के डेलावेयर यूनिवर्सिटी से, भारत से उनका बुनियादी ताल्लुक, हम उनको भी कोशिश करेंगे और भारत से आजकल हमें जो एनालिस्ट हैं वो मिलना बावजूद मुश्किल हो रहा है, सो हम कोशिश करेंगे कि भारत से भी हमें बाकी मेहमान ज्वाइन कर सकें। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हैदर मेहदी साहब, आप जो कि यूएई में हैं जहाँ पे अभी गुज़श्ता रोज़ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया है, इस पर कुछ लोग बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर या मुस्लिम दुनिया के अंदर खुश नहीं हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट है कि हर मुल्क के अपने ताल्लुकात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का अगर देखा जाए तो कहते हैं कि भारत आलमोस्ट पहला सबसे बड़ा या दूसरा कंज्यूमर है उसके क्रूड ऑयल का, बिलियंस डॉलर्स की उनकी ट्रेड होती है और इसके साथ साथ लेबर पूल है वो बड़ा, जहाँ से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलती है मुत्तहिदा अरब अमारात को। सो कैसे देखा जाए इस अवार्ड को, ख़ास तौर पर इन हालात के अंदर जब कश्मीर में सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं समझी जाती?
देखिए, आप इस मैं अपने इस प्रोग्राम के सुनने वालों की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस मसले को जो ये इस वक्त खड़ा हुआ है उसको एक ग्लोबल लेवल पे कंसेप्चुअल आइडिया की तरह से देखें। देखिए, 21वीं सदी में जो सबसे बड़ा मसला है तकरीबन हर मुल्क का, और खास तौर पर मशरक वस्ता में, हिंदुस्तान में और बहुत से और ममालिक में अफ्रीका, वो ये है जनरेशन ऑफ वेल्थ। जनरेशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि जो आम अवामनाश है उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉवर्टी के प्रॉब्लम्स हैं, जो डेप्रिवेशन के प्रॉब्लम है, उनको खत्म किया जाए। अच्छा, मसला ये हो गया है कि इस दौर में जो मॉडल हर जगह आम हो रहा है वो है प्योर कैपिटलिज्म, विच मींस जनरेशन ऑफ वेल्थ बाय ए पावरफुल एंटरप्रेन्योर एलीट and then for a middle class or lower middle class. आप जो हिंदुस्तान का इस वक्त तो जो जिक्र कर रहे हैं उसका उसकी वजह ये है कि इंडिया हैज ए मैसिव पॉपुलेशन ऑफ 1.3 मिलियन पीपल। यूएई में इस वक्त 10 मिलियन की जो आबादी है उसमें से 3 मिलियन जो है वो इंडियंस हैं, और इसलिए इंडिया जो है वो सोर्स ऑफ चीफ लेबर है इस कंट्री के लिए। ये जैसे जैसे ये पेट्रो डॉलर इकोनॉमी से हटकर इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरर इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, इनको लिए मार्केट चाहिए, इंडिया इज रेडी अवेलेबल मार्केट, और उसके साथ द चीप लेबर इज अवेलेबल फ्रॉम इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो बात हम कर रहे हैं कश्मीर के सिलसिले में, वो आइडियोलॉजिकल लिंक्स जो हैं मुसलमान ममालिक में और इस बढ़ती हुई दुनिया में कैपिटलिज्म और स्टेटस को, कैपिटलिज्म स्टेटस को के जो दौर है उसमें वो लिंक्स जो हैं وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہے ہیں. کیونکہ اصل مسئلہ جو ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویلتھ کیسے کریئٹ کریں گے.
یعنی کیپٹلزم زیادہ اہم ہے, آئیڈیالزم ان حالات میں اہم نہیں ہے. پروفیسر فیضان حق صاحب اور ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی جیت ہے بھارت کی کہ اس کے سفارتی تعلقات مسلم دنیا سے, صرف یو اے کی بات نہیں سعودی عربیہ کے ساتھ اور پوری عرب دنیا میں بالخصوص اس کے تعلقات اچھے ہیں, ایران کے ساتھ اچھے ہیں, حتیٰ کہ اسرائیل کے ساتھ اچھے ہیں عرب دنیا کی طرف جب جاتے ہیں تو. سو آئیڈیالزم اینڈ کیپٹلزم, یہ ان کی سفارتکاری کی جیت ہے, یہ معاشی مفادات جو وابستہ ہیں ان اس کی وجہ سے بھارت کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے, یا جیسے ڈاکٹر حیدر مہدی کہہ رہے تھے کہ جو ایک سو کالڈ آئیڈیالوجیکل مراسم ہیں وہ کمزور پڑ رہا ہے وہ رشتہ وہ رابطہ, کیا کیسے آپ دیکھتے ہیں؟
جی جی, بہت شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر آپ اس کو آپ جیت اور ہار کے پیمانے میں لیں گے تو اس میں تو پیمانے میں دونوں طرح کی باتیں ہوں گی نا. مثلا بھارت نے اتنی انویسٹمنٹ کی ایران میں, اور لیکن ایران کا سٹیٹمنٹ اس میں بہت ہی اصولی طور پہ انہوں نے بہت ہی مذمت کی اس واقعے کی, حالانکہ شاید توقع نہیں تھی کہ ایران اتنا شدید سٹینڈ لے گا. اچھا, اس کے بعد اگر آپ ہار اور جیت کی بات کریں تو بھارت تو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا اور ابھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ ایشو جو ہے یہ انٹرنیشنلائزڈ ہو, اور اس موقع پہ بہت بری طرح انٹرنیشنلائزڈ ہو گیا یہ ایشو ان کی اپنے اقدام کی وجہ سے جو صریحاً غیر قانونی ہے. اور جو تو اس میں یہ کوئی آئیڈیالائز بھی نہیں ہے, مطلب آئیڈیالوجی والا ایشو بھی نہیں ہے, یہ تو سیدھا سیدھا ہیومن رائٹس اور ہیومن فریڈم کا ایشو ہے کہ بھائی آپ اس کو, یہ نہیں کہ مسلمان ہونے کی بنا پہ آپ سپورٹ کریں یا نہ کریں. آپ تو بھائی کسی ایک خطے میں اگر آپ 3 ہفتے سے کرفیو لگا کے تقریباً 1 کروڑ کشمیریوں کا ناٹکا بند کیا ہوا ہے 9 لاکھ فوج کے ذریعے, تو یہ تو کوئی آئیڈیالزم یا آئیڈیالوجی کا ایشو نہیں ہے, یہ تو سیدھا سیدھا کہ چاہے آپ کے کتنے بھی تعلقات ہوں آپ اس پہ بات تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ کام غلط. بلکہ اگر بہت دوستی ہے تو دوستی کا حق تو یہ ہے کہ میڈل دینے کی بجائے اسے بتایا جائے کہ بھائی یہ کام نہ کرو جو دنیا جہان میں جس کی مذمت ہو رہی ہے.
تو پھر اس اعتبار سے مسلم دنیا کی نسبت تو امریکہ کا جو رد عمل ہے وہ زیادہ متوازن ہے, کہ جہاں پہ آج بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ بات کی اور کشمیر پہ یہ کہا کہ ہم دونوں ملکوں سے پہلے بھی بات کر رہے ہیں اور پھر بھی کہیں گے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے اس کو حل کریں آپس کے.
یہ بھی کہا کہ اگر آپ دونوں باہمی طے کر چکے ہوتے تو, یا تو آپ طے کر چکے ہوتے اگر باہمی مسئلہ ہے مسئلہ. اور آپ ابھی بھی دیکھیں کہ مودی صاحب نے جو جواب دیا وہ صریحاً مطلب ایک طرح کی غلط بیانی پہ ہے. بات کیا ہو رہی ہے اور آپ وہ دوسری بات کر رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے کہ 500 ملین ادھر بھی غربت ہے, بہت بڑی غربت ہے, بہت بڑے مسئلے ہیں, آزادی کی کئی تحریکیں ہیں. لیکن میں جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, میں بڑے ادب کے ساتھ اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ بات نہیں, یہ میرا نائب میچ ہے لیڈرشپ کی وہاں پہ یو اے ای میں یا اور کسی بھی عرب ملک میں, کہ چونکہ ہمارے تجارتی تعلقات بہت زیادہ ہیں تو ہم ایک بیسک ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے, خوفناک وائلیشن ہو رہی ہے جس کے ساتھ بہت تعلقات ہیں, آپ اسے صرف نظر کریں. میرا تو خیال ہے یہ بہت ہی غلط پورا تجزیے کا ایک نتیجہ ہے جو کیا گیا وہاں.
ڈاکٹر پروفیسر فیضان حق صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. کیسے دیکھتے ہیں بھارت کی سفارتکاری کو بالخصوص مسلم دنیا کے ساتھ ان حالات میں جب میجورٹی مسلم ایریا زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ایمان میں رکھیں. دیکھیے, جو اس وقت جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی ہر ملک, دنیا کے ہر ملک میں اور جہاں جہاں ان کے سفارت خانے ہیں, ایک سفارت کاری کی جنگ میں اس وقت مشغول ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اور جو اصل میں میں اس سلسلے میں ایک ڈسٹنکشن کرنا چاہوں گا, ایک فرق کرنا چاہوں گا, وہ ہے کہ پاکستان کا جو اس سلسلے میں جو پوزیشن ہے, اور بہت سے جو ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں, ان کا ہندوستان کے خلاف ایک ملک کی حیثیت سے یا انڈیا کے خلاف ایک ملک یا قوم کی حیثیت سے یہ سٹینڈ نہیں ہے, یہ اس کی موجودہ حکومت کے خلاف ہے. جنہوں نے اقلیتوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اور جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ برتاؤ کیا ہے وہ ایک غیر انسانی ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو وہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈی سٹیبلائز افغانستان کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں پاکستان والے, اور پاکستان کو 40 سال ہو گئے ہیں اس سے گزرتے ہوئے. اسی طرح ہم ایک ڈی سٹیبلائز انڈیا جو ہے وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. تو جو پرائم منسٹر مودی ہیں, وزیر اعظم مودی نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس ریجن کو بلکہ اپنے ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا ہے, اس کو فریکچر کر دیا ہے. اور جتنی بھی ایسی فریکچرنگ ہوتی ہے, اور میں بڑے عرب سے اختلاف کروں گا, ہمارے دوست جو تھے وہ جو فرما رہے تھے کہ آئیڈیالوجیکل تمام جو دنیا میں اس وقت جنگیں ہیں یا جو کانفلکٹس ہیں وہ سب آئیڈیالوجیکل ہیں بائی نیچر. مجھے بتا دیں کون سا ہے جو بائی نیچر آئیڈیالوجیکل نہیں ہے, چاہے وہ چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس ہو. ہاں, مینز جو ٹولز ہیں وہ ٹریڈنگ ہے, وہ ٹریڈ ہے, لیکن جو اصل کانفلکٹ ہے وہ آئیڈیالوجیکل ہے. تو اس وقت بھارت نے اپنے آئیڈیل یعنی سیکولرزم کے ساتھ جنگ خود ڈکلیئر کر دی, انہوں نے اپنے ہی ساتھ ایک جنگ ڈکلیئر کر دی ہے, اور اس کا سب سے بڑے جو برے اثرات ہیں وہ یا تو پاکستان پہ پڑیں گے یا بنگلہ دیش پہ پڑیں گے, اور وہ پڑنے شروع ہو چکے ہیں. اگر ڈی سٹیبلائز یہ ریجن ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے, چلو بنگلہ دیش اور پاکستان کو تو نقصان ہوگا ہی, لیکن سب سے زیادہ نقصان تو بھارت کو ہوگا, سب سے زیادہ ڈی سٹیبلائزیشن فریکچرنگ تو انڈیا کی ہوگی. یہ لوگ یہ بات سوچنے سے قاصر ہیں کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہا ہے وہ پاکستان کی تو جنگ ہے ہی, مگر وہ بھارت کی بقا کی بھی جنگ ہے. تو یہ وہ منطق ہے جو کہ پاکستان سفارتکار استعمال کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یونائیٹڈ عرب امارات, سعودی عرب, ان سب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ, کیونکہ اگر بھارت کی ٹریڈ ان کے ساتھ مضبوط ہے اس کا مطلب ہے وہ ریجن مضبوط ہے اکنامیکلی.
لیکن ایک اور بات بھی تو نا, ذرا اس اینگل پہ بتائیے گا, بھارت سے ہوپفلی ہمیں کو جوائن کریں گے, لیکن میں بھارت کا موقف بتا دوں. وہ یہ کہتے ہیں, ان کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے باوجود کہ پاکستان کشمیر کے معاملے کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے, دنیا کو وہ موبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دنیا کو غلط تصویر دے رہا ہے, اسلامی دنیا کے بذات خود تعلقات بھارت کے ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں, اور جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈز بھی مل رہی ہیں, متحدہ عرب امارات سے ملا ہے اور بحرین سے بھی ملنے والا ہے. یہ ورژن ہے جو بھارت سے آ رہا ہے. سو لیکن یہ بتائیں کہ جیسے بات کر رہے تھے ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب بھی, کہ تعلقات بھلے اچھے کریں لیکن رائٹس کے معاملے پہ بات تو کر سکتے ہیں, لیکن کیا رائٹس عرب دنیا کا مسئلہ ہے؟
جی, یہ بات یہ ہے کہ جو بھارت, جو یونائیٹڈ عرب امارات ہیں یا یہ جو عرب ممالک ہیں, اس میں ویسے بھی جو انسانی حقوق ہیں ان کا جو تحفظ ہے وہ مشکل ہے, اور وہ خود اپنے اس سلسلے میں کرٹیسزم ان کو ملتی ہے. اور ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ قدم اٹھایا گیا کشمیریوں کے خلاف, تو انہوں نے سب چیزیں سفارتکاری کے طور پہ اسٹریٹجکلی پہلے سے آرگنائز کی ہوئی تھیں, جس میں ایوارڈز بھی شامل تھے. اب کیجیے, امیجن کیجیے, یونائیٹڈ عرب امارات جو ہے انہوں نے سارا کام کر دیا ہے اور وہ ایوارڈز کی بس سیرمنی رہ گئی ہے, سب چیزیں طے ہو گئی ہیں, اور اس وقت یہ قدم اٹھاتے ہیں. اصل میں بھارت نے یونائیٹڈ عرب امارات کو بھی ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ڈال دیا ہے, اور اسی طرح جو دوسرے ممالک ہیں جن سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مودی صاحب کو ایوارڈ ملے گا, وہ اصل میں اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ ایک اس کو اختلاف کا شکار ہیں کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے, جس کو کہتے ہیں دے آر پرپلیکسڈ. اب یہ جو صورتحال ہے اس کا مطلب ہے کہ بھارت جو ہے وہ انتہائی علامتی قسم کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی سفارتکاری کی جو کرنسی, جس سے بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اس کو کیش کروا رہا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ان کے دیکھیں پروفیشنل سکلز بھی تو وائرل ہوئے نا جی, باقی ٹریڈ اینڈ بزنس ٹریڈ سب کچھ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک اچھے سفارتی پیشہ وارانہ انداز میں اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہے, یہ پیش رفت ہے, وہ بھی تو قابل تعریف ہے. نیلوفر سہروردی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں بھارت سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. نیلوفر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ ان حالات میں جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے وہاں پہ صورتحال کشیدہ ہونے کے باوجود اور پاکستان کی ان کوششوں کے باوجود کہ وہ اس کو انٹرنیشنلائز کر رہا ہے, مسلم دنیا کے ساتھ بھارت کے تعلقات مزید بہتر اور استوار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ بھارت کی سفارتکاری کی جیت ہے یا اس کے ساتھ جو تجارتی مفادات وابستہ ہیں वो गालिब हैं?
देखिए, दोनों नजरियों से हम देख सकते हैं कि हाँ भाई, अभी हुकूमत में आए थे मोदी साहब और उन्होंने अपना दुनिया भर का दौरा शुरू कर दिया है, नंबर वन। नंबर टू, जी जरूर, चूंकि इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, दूसरे मुल्क नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे इंडिया में जो कंज्यूमर मार्केट है, जो इन्वेस्टमेंट है, उससे उनको हटाया जाए या उससे वो दूर हो सके। और एक और बात ये भी है, आप हम इस बात से नहीं इनकार कर सकते कि हिंदुस्तान यानी भारत की एक अपनी अहमियत है, इसको एक अहम मुल्क समझा जाता है, एक छोटा मोटा मुल्क नहीं है। तो जाहिर है इस हालात में सब लोग चाहेंगे, हर छोटा बड़ा मुल्क, मतलब मेरा ख्याल है फिलहाल पाकिस्तान को अलग करके, कि हिंदुस्तान से और ताल्लुकात उनके बेहतर हो। हिंदुस्तान के अगर वजीर आजम उनके मुल्क में जाए तो उनके लिए भी एक डिप्लोमेटिक वो उछाल, एक डिप्लोमेटिक स्टेप फॉरवर्ड होता है, एक नजरिया है। लेकिन एक और जो नजरिया है उसको हम नहीं नजरअंदाज कर सकते, क्योंकि हम इस बात को नहीं भूल सकते जैसे ही मोदी साहब की हुकूमत पावर में आए, हालांकि उन्हें एक स्टनिंग विक्ट्री मिली इलेक्शन में, दुनिया भर में एक नेगेटिव कवरेज मिला, बाहर के अखबारों में ये लिखा गया कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, सेक्युलरिज्म खतरे में। मेरा ख्याल है मोदी साहब ने इन सब बातों को नजरअंदाज नहीं किया है। हम इस बात से नहीं इनकार कर सकते दैट पॉलिटिकली यहाँ भी वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, और जहाँ उनको लगता है कि उनके खिलाफ कोई हवा चलने वाली है, कोई ना कोई वो कदम उठा देते हैं कि जो उनकी जो नेगेटिव पॉइंट है या जो उनकी हुकूमत में वीक पॉइंट्स रहे होंगे, लोग मजबूर हो जाते हैं दूसरी चीजों पे तवज्जो देने के लिए। फिलहाल आप कश्मीर को इस नजरिए से देख सकते हैं, ट्रिपल तलाक इश्यू को देख सकते हैं, और उनके जो बाहर जाना, मुसलमानों मुल्कों मुसलमान ममालिक से दोस्ती बढ़ाना या दोस्ती बढ़ाने का वो इमेज फैलाना, इन सब बातों को हम नजरअंदाज नहीं करते। वो है एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट, उन्हें मालूम है कब कहाँ कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि लोग दूसरी बातें जो उनकी नेगेटिव बातें, जो सेक्युलरिज्म के ऊपर सवाल किए जा रहे थे या जो उनसे संघ परिवार जुड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जो भी हुए हैं हादसा,
बिल्कुल देखिए उसको रूल आउट करते हैं ना, उसको तरदीद कर देते हैं अपने एक्शन से कि अगर उनके ऊपर एक तरफ इल्जाम लगता है कि जी कश्मीर में या भारत के अंदर मुस्लिम्स की एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमान दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है, सो इस तासर को रद्द करते हैं कि ये कोई मजहबी या अकीदे की बुनियाद पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर हैदर मैदी साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर फैजान अख साहब, डॉक्टर जैद बुखारी साहब और नीलोफर सोहरवर्दी साहब।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन में प्रोग्राम है राउंड टेबल, मैं हूं असद हसन। बात हम कह रहे हैं भारत के मुस्लिम दुनिया के साथ सिफारती ताल्लुकात और उसमें बेहतरी के ऊपर। डॉक्टर मेहदी साहब, आप ये फरमाइएगा कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस एतमाद का इजहार कर रहे थे कि इस बात से फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी दुनिया या बिलखसूस मुस्लिम दुनिया साथ नहीं है, बोस्निया की उन्होंने मिसाल दी कि वहाँ पे भी शुरू में मुस्लिम ममालिक नहीं बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वहाँ से ज़मीनी हकाइक सामने आए तो दुनिया बोलती गई, उनकी मजबूरी बन जाती है। सो वो कहते हैं कोई ना बोले, पाकिस्तान बोलेगा, पाकिस्तान के अवाम साथ खड़े होंगे। कितना उनके इस इस्तदलाल में जान है?
आप मेरे साथ बात कर रहे हैं?
जी 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 जी।
अच्छा देखिए, इमरान खान ने जो बात की है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जितने मेहमान हैं उन सब ने जितने पॉइंट रेज किए हैं उनमें हकीकत है हर एक में, लेकिन हर एक एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देख रहा है इस मसले को। इमरान खान ने जो बात की है वो किसी हद तक ठीक है, जो आपके दूसरे मेहमान कह रहे हैं वो भी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव का मसला है ना। लेकिन आप इस मसले को रियल पॉलिटिक, एक जर्मन वर्ड है रियल पॉलिटिक, जिसका मतलब है पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रियलिटी। रियलिटी ये है कि इंडिया ने कश्मीर को अनेक्स कर लिया है बाई ए वेरी प्लान वे. नरेंद्र मोदी ने एक बहुत कामयाब ऑर्गेनाइज कैंपेन के बाद ये काम किया है. बट द फैक्ट इज कि वहां मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं और मिलिट्राइजेशन हो रही है, डेमोक्रेसी का नाम नहीं, ऑप्रेशन हो रही है लोगों की, वो भी एक हकीकत है. अब जो इमरान खान कह रहे हैं वो है एक प्रोजेक्टेड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि थोड़े दिनों में ये जो इमरान खान ने कहा है वो हो सके. दुनिया में हुआ है, तारीख में हुआ है, जमाने की तारीख आप देख लीजिए. इसमें कोई शक नहीं कि अनेक्सेशन के बाद वहां रिएक्शन होगा. लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि अगर इसके दौरान मुसलमानों का कत्ले आम हो जाए या हिंदुस्तान में एक जबर, तो फिर क्या होगा? व्हाई डू वी हैव टू सैक्रिफाइस? व्हाई डू हैव टू गो थ्रू दिस पेनफुल एक्सपीरियंस? व्हाई कांट वी डू इट properly like human beings? Why can't we sit and talk about it? Why can't we resolve? Dekhiye, Kashmir ka ek masla to hai na, India ne next bhi kiya hai, ye bhi ek haqeeqat hai. Ab ye hai ki jo Imran Khan baat keh rahe hain usme wazan hai, lekin problem ye hai ki duniya is waqt, jaisa ki aapne farmaya ki Middle East Gulf states mein ek jo link Hindustan se banta hai tijarat ka, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई है.
लेकिन क्या वजह सिर्फ तिजारत और ये चीजें? तो बात अगर ये भी कहते हैं कि चूंकि आपस के जो इख्तलाफात हैं फिर कई बुनियादों के ऊपर
इंडस्ट्रियलाइज होंगी तो इंडिया वुड बी रेडी मार्केट फॉर देम. ये भी एक हकीकत है ना. तो इसमें कोई शक नहीं कि हम जितने लोग बातें कर रहे हैं उसमें हर हर कहने वाले की बात में एक सच्चाई है, एक हकीकत है. लेकिन इसका इख्तिताम क्या होगा? आई थिंक वन हैज टू लुक एट फ्रॉम ए रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू.
जी डॉक्टर ज़ाहिद बुखारी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान और उनका ये एतमाद कि अभी नहीं लेकिन आने वाले कल को दुनिया इस मसले पे कश्मीर के ऊपर आवाज बुलंद कर सकती है अपने मफादात के बावजूद. जी डॉक्टर ज़ाहिद बुखारी साहब.
हेलो, आपको आवाज आ रही?
जी जी बिल्कुल.
अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप देखें कि जो जो असल में चीज जो नोट करने वाली है, अभी फैजान साहब ने भी कहा, बात ये नहीं है कि हम इंडिया या इंडियन या पूरे जनाब एक मुल्क के खिलाफ बात हो. जो बात इमरान खान ने बड़े जोर शोर से की और जो पहले बदकिस्मती से पाकिस्तान की पिछले 30-35 साल से जो हुकूमतें रही, चाहे वो मिलिट्री की रही चाहे वो जमहूरी रही, उन्होंने तो कभी कश्मीर का मुकदमा या ये ओवरऑल जो ये मुकदमा पेश ही नहीं किया. लेकिन जो ये खतरा अभी वाजे हुआ है इंडिया में, जो इंडिया में भी लोगों को सोचना हो और सोच भी रहे हैं, वो ये कि ये मखसूस आइडियोलॉजी है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो हिटलर को अपना एक तरह का मानने वाले हैं, उनको उस आइडियोलॉजी को जो एक तरह के फासिज्म के तौर पे सामने आ रही है, जिसमें हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं और गैर हिंदुओं को, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, उनको वो सेकंड सिटीजन समझते हैं या वुमेन ही नहीं समझते. उसका मेजॉरिटी हासिल करने के बाद एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उसका इजहार हो रहा है. और वहां चाहे आसाम में नॉन सिटीजन करार देना हो, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही हो, क्रिश्चियन के पादरियों को मार धाड़ का सिलसिला हो, कश्मीर को एनेक्स करके 3 हफ्ते से ज्यादा कर्फ्यू और सारा ब्लॉकेट करना हो, तो जो इशू जिसकी तरफ इमरान खान ने तवज्जो दी है, बड़े फ्रंटल एक तरह का अटैक किया है, फ्रंट फुट पर आके खेला है कि ये जो खतरा है और इसमें देर लगेगी लोगों को रियलाइज करते हुए, ये इंडिया के आम इंसानों के लिए भी खतरा है और जो इंडिया से भी लिख रहे हैं, जैसे डॉक्टर अमृता सेन ने लिखा और जो उनकी बड़ी मारूफ राइटर्स हैं वो भी लिख रही हैं इस तरह के, जो कि ये जो इस वक्त जो ग्रुप है, जिस ग्रोह की इस वक्त जो क्यादत हो रही है, वो सबसे बड़ा खतरा ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खतरा है. ये सारे टूल्स हैं जो जो उनका नजरिया था, जो सारी आइडियोलॉजी थी, अब उसका अमलन वो इजहार कर रहे हैं. तो यही चीज जो है ना, और खुद हिंदू धर्म में ये जो सेग्रीगेशन है पूरे जातों की, ये सब चीजें जब इंटरनेशनलाइज हो गया ना इशू, तो ये सारी चीजें अब सामने आएंगी और शद्दोमत से आएंगी. इसलिए इमरान खान का جو اعتماد ہے کہ بھائی پہلی دفعہ پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے یہ جو کنٹراڈکشن ہے وہ
میں بلکہ آپ کو یہ سنوا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے رول انٹرنیشنل کمیونٹی کے رول کے اوپر بھی پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا، پھر نیلوفر صاحبہ سے ان کا ورژن لیتے ہیں. جی
کبھی مغرب کے اندر میڈیا میں ہندوستان کی تنقید نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے. آج جو پاکستان کا اور کشمیر کا موقف ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مغرب کا میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے. اور جو اب انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے کشمیر کا یہ سارا سلسلہ، اس کی وجہ سے آپ اٹھاتے جائیں گے آپ، اور ساری دنیا اب انتظار کرے گی اور ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ جیسی کرفیو اٹھا وہاں کیا ہوا ہے، کیا کس طرح کے حالات ہیں وہاں. یہ سارا میڈیا بھی انتظار کرے گا اور ہم بھی انشاءاللہ پاکستان ساری دنیا میں اس چیز کو اٹھائے گا. میں جو سارا مقصد اس کا آج کی آپ کا خطاب کا وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے ساتھ دنیا کھڑی ہو یا نہ ہو، پاکستان کی عوام کھڑی ہو اور پاکستان کی حکومت کھڑی ہو.
جی یہ تھے پرائم منسٹر عمران خان. پروفیسر فیضان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا لکھنا شروع کرتا ہے اور یہی ایک طرح سے مروجہ سٹیپس ہیں. انٹرنیشنل میڈیا بولتا ہے، انٹرنیشنل رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بولتی ہیں، اور پھر حکومتوں کو بھی کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے. اس وقت بھارت کی خواہش اور سفارتکاری کا فوکل پوائنٹ ہے کہ اس معاملے کو انٹرنلائز بنایا جائے، پاکستان کی سفارتکاری کا فوکل پوائنٹ ہے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کیا جائے. سو امیج کیا بن رہا ہے، یہ انٹرنلائز ہو رہا ہے یا انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے، اس کے باوجود کہ کامیاب سفارتکاری باہمی روابط کے اندر امریکہ کے ساتھ، یورپی ممالک کے ساتھ، جیسے فرانس ہے، پھر مسلمان دنیا کے ساتھ، اس میں ایک کامیاب سفارتکاری نظر آتی ہے بھارت کی؟
جی دیکھیے، اصل میں سفارتکاری جو ہے وہ دونوں طرف ہی اب اس وقت خاصی کامیاب جا رہی ہے، کیونکہ بھارت کے پاس یہ ایڈوانٹیج تھا کہ انہوں نے پہلے سے سوچ سمجھ کے کھیلا اور پاکستان کو ریئیکٹ کرنا تھا. ریئیکشن میں تھوڑی دیر لگتی ہے، لیکن فی الحال ابھی تک پاکستان جو ہے بہت اچھا کھیل رہا ہے، اگر ہم اس کو کھیل سے تشبیہ دینا چاہتے ہیں تو. لیکن جو عمران خان نے کہا ہے بیسیکلی یہ وہی کہا ہے کہ اس کو پاکستانیوں کو بھولنا نہیں چاہیے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے دھیمی آنچ پہ کھانا پکانا. تو ساری رات آپ کھانا پکاتے ہیں، آئی ایم سوری میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں، لیکن اگلے دن جو پائے کی ہڈی جو ہے وہ گل جاتی ہے. تو یہ جو اگر ہم اس موضوع کو پوری دنیا میں اجاگر رکھیں گے اور بھارت جو ہے اپنی سفارتکاری کی جو کرنسی ہے وہ اس کو پٹ ڈاؤن کرنے میں اس کو صرف کرتا جائے گا، اس سے بھارت کو نقصان ہوگا. کیونکہ لیٹ اب آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ اگر کشمیر کے 1 کروڑ لوگ ہیں، آسام کے 40 لاکھ لوگ ہیں، پوری جگہ پر یہ جو ہندوتوا ہے، یعنی کہ جو ان کی تحریک ہے شدت پسندی کی، آر ایس ایس کی، وہ کامیابی میں اور اوور کانفیڈنٹ ہو کے لوگوں کے گھر جلانا شروع کر دیتی ہے، مار کٹائی شروع کر دیتی ہے، اسے آپ یہ سوچئے کہ ہندوستان کو اس کو تجارتی لحاظ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا. راہل گاندھی جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو پریشر رکھنا چاہیے، اور پاکستان پریشر رکھے گا. اور یہی میں اسی طرف ذکر کر رہا تھا کہ صحیح ہے کہ بھارت جو ہے ایک بڑا ملک ہے، یہاں تک کہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہندوستان ہوتا تھا کسی زمانے میں. تو بھارت کی اہمیت کو نہ ہم کم کر رہے ہیں نہ ہم کم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں، اور اس فکر مندی ہی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں. آپ امیجن کریں اگر بھارت فریکچر ہو گیا تو سارے ریجن کا کیا بنے گا، اور اس کے ساتھ جو خون و غارت وہ جو غارت گری ہوگی، اس کے جو ریپریکشنز ہیں وہ بڑی دور تک سمجھے جائیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مغرب کے یا ہوں یا مشرق وسطی کے انویسٹرز ہوں، وہ چاہتی ہیں کام جگہ جہاں پر وہ پیسہ انویسٹ کر سکیں. انہیں اس غرض نہیں ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کا کیا حال ہے کیا نہیں ہے. وہ اسی لیے چائنا میں بھی انویسٹ کرتے آئے ہیں، فلپینز میں بھی انویسٹ کرتے آئے ہیں. تو وہ جب دیکھیں گے تو جب انڈیا سے فلائٹ شروع ہوگی کیپٹل کی، اس سے انڈیا کا کیا حال ہوگا، کیونکہ انڈیا نے اپنا بہت اچھا مقام بنایا ہوا ہے. وہ اس مقام سے ایسے ہے کہ ایک بندے نے ایک سیونگ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
اس سیونگ اکاؤنٹ میں سے بندہ پیسے خرچ کیے جا رہا ہے، تو اپنا آج کا خرچہ پورا کرنے کے لیے. ایک دن وہ سیونگ اکاؤنٹ رن آؤٹ ہو جائے گا, اور یہی عمران خان کی اسٹریٹجی ہے کہ انڈیا کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے, اس کا جو گڈ نیم ہے, وہ ایک دن رن آؤٹ ہو جائیں گے اگر انہوں نے انٹرنلی باجپائی کی حکومت, یہ کہہ رہا ہوں, یہ مودی کی حکومت یا آر ایس ایس کا جو انفلوئنس ہے اس کو کم کرنے کی کوشش نہ کی.
نیلوفر صاحب سے پوچھتے ہیں, ایک تو یہ جو حالیہ گرفتاریاں ہیں, آف کورس یہ گرفتاریاں بھی انٹرنل معاملہ ہے, لیکن یہ چیزیں بھی حقوق کے اداروں کو اپنی جانب ان کی توجہ مبذول کرا سکتی ہیں. سو نیلوفر صاحبہ, بھارت جو ہے اس معاملے کو اندرونی معاملہ بنانے کی خواہش رکھتا ہے, اور بھارت چاہتا ہے کہ یہ بین الاقوامی مسئلے کے طور پہ دنیا کے سامنے آئے. اس وقت امپریشن کیا بن رہا ہے؟
دیکھیے, بھارت کی کوشش تو ہے کہ یہ اندرونی معاملہ رہے, لیکن جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا کا سوال ہے یا دوسرے ممالک کی توجہ ہے, یہ صرف ایک انٹرنل معاملہ رہ کر نہیں محدود ہو سکتا ہے. اس پہ لوگوں کی سوالات اٹھے آج نہیں تو کوئی نہ کوئی ٹھوس قدم اٹھانا پڑے گا. ہمیشہ کرفیو جو انڈیا کنٹرول جموں اینڈ کشمیر ہے, اس کو ہمیشہ وہاں کے لوگوں کو آپ کرفیو میں نہیں رکھ سکتے, ہمیشہ وہاں کا انٹرنیٹ بند نہیں بند رکھ سکتا. تو آج نہ کل ہندوستان کو کوئی نہ کوئی ٹھوس قدم اٹھانا پڑے گا وہاں کے صورتحال بہتر کرنے کی, اور پھر اس کے بعد وہاں کا وہاں پہ جو رہ رہے لوگ ان کا کیا ریئیکشن ہے, کس طرح کی وہاں پہ حکومت آتی ہے, اس کو بھی بہت اہمیت دینی چاہیے. اچھا, ایک بات کہی گئی تھی عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں کہ اس سے پہلے کشمیری کے مدعے تو جب یہاں پہ کوئی نیگیٹو نیوز ہوتی ہے, میں انفیکٹ تھرڈ ورلڈ کی پورے لوں گی کہ جب یہاں اچھے کام کرتے ہیں, چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان, جب ہم لوگ ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو ویسٹرن میڈیا اہمیت نہیں دے رہا, لیکن جہاں پہ اخبار ہٹا یا جو بھی غلط بات کی, جو بھی نیگیٹو نیوز ہو فوراً اس کو اچھال دیا جاتا ہے. اس سے ایک پہلی دفعہ کشمیر کے مدعے کو نہیں دیکھا جا رہا ہے. مثلا جب ہم ہندوستان ہندو کو دہشت گرد بنا کے سامنے قصہ پیش کیا گیا, تو مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ ویسٹرن میڈیا
ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
جی جی, عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ چھترپور کوریڈور کے معاملے سے وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے, تو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے جیسے جیسے چھترپور کوریڈور کی جو ڈیٹ قریب آتی جائے گی نومبر میں جو آئی تھنک ڈیو ہے, اس وقت تک کہیں کسی نہ کسی طرح سے دونوں ملک کو ایک دوسرے سے اور کارڈیل طریقے سے بات چیت کرنی ہی پڑے گی,
بات چیت کرنا پڑے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس موضوع پہ گفتگو آگے بڑھائیں گے.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے, سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, میں ہوں اسد حسن, پروگرام راؤنڈ ٹیبل جس کا آج کا موضوع ہے بھارت کی مسلمان دنیا کے ساتھ سفارتکاری, بالخصوص ایسے حالات میں جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اندر انسانی حقوق کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب, پروفیسر ہیں امریکن یونیورسٹی کے, پروفیسر فیضان اک صاحب اسلامک کلچرل ہسٹری کے پروفیسر, ڈاکٹر زید بخاری صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی, اور نیلوفر سہروردی صاحبہ مصنفہ ہیں, اینالسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, بھارت سے انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے. سو پروگرام کے ہم آخری حصے کی طرف آ رہے ہیں, اور اس میں اگین ہم یہ بات کریں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بات یہ کہی کہ ہم اس معاملے کو متواتر اٹھائیں گے. اقوام متحدہ میں جو سائڈ لائن میٹنگز ہوں گی, عالمی قیادت سے آلریڈی باتیں ہو رہی ہیں, گفتگو ہو رہی ہے مسلم قیادت, مسلم لیڈرشپ سے ہو رہی ہے, ہم اس معاملے کو دنیا کی نظروں میں لاتے رہیں گے. اور ہر ہفتے انہوں نے ایک احتجاج کا پلان جو ہے وہ بھی دیا ہے کہ آدھے گھنٹے کے لیے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر ہر فرائیڈے کو احتجاج کیا کریں گے. سو یہ حکمت عملی کتنی کارگر ہو سکتی ہے؟ کیا یہ احتجاج کی سفارتکاری یا احتجاج کی سیاست یا پرائم منسٹر کا ایک اپنا جو اسپورٹس مین ایک اسٹریچر ہے اور دنیا کی ایک سیلیبریٹی کے طور پہ, اور دنیا کی لیڈرشپ ان کو کتنا سیریس لے سکتی ہے ان کی اس گفتگو کو؟ اور اقوام متحدہ کا جو سیشن ہونے جا رہا ہے سپٹمبر میں, اس میں کشمیر کا معاملہ کتنی اہمیت اختیار کر سکتا ہے؟ اس کو سب ہمارے پینلسٹ جو ہیں وہ اس پہ اپنی رائے دیں گے. ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب.
جی دیکھیے, جو بات ہم کر رہے ہیں نا کنسپچلی وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو پالیٹکس ہے وہ ایتھیکل مورل بیسس پہ ہو جائے, ایک فنڈامینٹل چینج ہو دنیا میں. اور جہاں جہاں دیکھیے نا پیلسٹینین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پچھلے 70 سال سے ہو رہا ہے, کشمیر میں ہو رہا ہے, اب انیکسیشن ہو گئی ہے کشمیر کی. تو عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے, خدا کرے کہ یہ مورل ایتھیکل پالیٹکس جو ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت پالیٹکس کے اس وقت 21ویں صدی میں یہ ہے کہ پولیٹیکل اکنامک اسٹیٹس کو ہے کیپٹلزم کا بگر پاورز الانگ ود دی ایمرجنگ پاورز, جیسے مڈل ایسٹ ہے, جیسے گلف اسٹیٹس ہیں, ان کی اپنی ضروریات. وہ کیپٹل جو ماڈل وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ کیپٹلسٹک ہے. تو دیکھیے یہ فنڈامینٹل چینج کیسے آیا, خدا کرے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے, عمران خان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں. یہ ایک مسئلہ ہے انسانیت کا, ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, ملٹریلزم کا مسئلہ ہے. ایک ڈیموکریٹک کنٹری جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, اس میں ایک اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ کہ 1 ملین فوج جو ہے انہوں نے ریپریشن اور اٹراسٹیز کی حد مکا دی, یعنی وہ حد سے زیادہ ہو گیا اور یہ معاملہ ہوا. لیکن مسئلہ آخر میں وہی آتا ہے کہ ریئلسٹکلی ریئل پالیٹکس میں یہ ہے کہ دنیا میں اکنامک پولیٹیکل اسٹیٹس کو ہے.
لیکن ایک بات بھی نہیں, ایک طرف تو چلو اسٹیٹ کے مفادات ہو سکتے ہیں معاشی, لیکن جو سوسائٹیز کے کنیکشنز ہیں,
اور انڈیا چونکہ اتنا بڑا ملک ہے, اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس کی بڑی پاپولیشن ہے, دے سپلائی چیپ لیبر. تو حالات کیسے بدلیں گے؟
ٹھیک ہے, لیکن ایک طرف یہ تو آپ کا اشارہ اس جانب ہو گیا نا کہ ریاست کے تعلقات ہیں جو مفادات کے اوپر بیس ہیں, ایک سوسائٹیز کے بھی ہوتے ہیں. سوسائٹیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہرحال وہاں پہ جو ہیومن اینگل ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے, زیادہ غالب رہتا ہے. سو سوسائٹیز کا بھی تو ایک دوسرے پہ کوئی دباؤ ہو سکتا ہے, یا سوسائٹیز بھی مرغوب ہیں کہ دوسری طرف جانا ہے, دیکھنا ہے, ایک فری موومنٹ جو ہے اس کے لیے وہ بھارت کو آئیڈیالائز کرتے ہیں, بالخصوص عرب معاشرے اور باقی دنیا جو ہے.
جی
حیدر مہدی صاحب, جی
جی معاف کیجیے, آپ کی آواز کا بہت گھوم رہی تھی, تو مختصر مجھے بتائیے.
جی ایک تو اسٹیٹ ہے جس کا حوالہ آپ نے دیا کہ کیپٹلزم بیسڈ ریلیشن شپ ہوتے ہیں, ایک سوسائٹیز کے بھی تو آپس میں ایک تعلق, ایک اپیل, ایک راہ رسم ہوتی ہیں. تو سوسائٹیز تو نامنی ہیومن ہوتی ہیں, اس بیسس کے اوپر.
دیکھیے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ سوسائٹیز کا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گلوبل پالیٹکس جو ہے وچ از انڈر دی امپیکٹ, وہ اس کے اوپر ایک امپیکٹ ہے سپر پاورز کا, اور دنیا میں سیاست جو ہے وہ بہت حد تک ان کے ڈائنامکس کے مطابق چل رہی ہے. جب تک امریکہ پاورفل ہے, جب تک کیپٹلزم اور یہ اسٹیٹس کو رہے گا, جو آپ بات کر رہے ہیں, جو میرے دوسرے مہمان ہیں آپ کے, انہوں نے بہت سی اچھی باتیں کی ہیں. وہ کنسپٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ مورل ایتھیکل پالیٹکس ہونی چاہیے بیسڈ آن ہیومن رائٹس, یہی بات کر رہے ہیں نا وہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے, وی ہوپ اٹ ول ہیپن, آئی پرے اٹ ول ہیپن. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا ریئل پالیٹکس میں؟ سمپل سی بات ہے, انڈیا جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے,
اور وہ اس میں غالب جو آپ کہہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر زہد بخاری صاحب کی طرف جاتے ہیں,
پوٹینشیل مارکیٹ فار فیوچر.
ڈاکٹر زہد بخاری صاحب, سٹیٹس اینڈ سوسائٹیز, اب وہ ایک جو گلوبل معاشرہ ہے, سماج ہے, اس کی تشکیل میں کیا ان کا کردار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم ایک لفظ مہذب دنیا تو بہت سنتے آتے ہیں لیکن رائٹس کے معاملے کے اوپر اسٹیٹس اتنی حساس نہیں ہیں، بھلے وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، ہم یہاں پہ صرف ٹپیکلی کشمیر کی بات نہیں کر رہے ہیں۔
اصل میں بالکل سے میں یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی دنیا میں بڑے آئیڈیل ہو جانا چاہیے، مورل اور ایتھیکل ہو جانا چاہیے اور ریئل پولیٹک کو کوئی نظر انداز کر رہا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے اور یہ میرا خیال انڈین سول سوسائٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے سوچنے کا اور دنیا کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پہ دو چیزیں میں عرض کروں گا، ہمارے فاؤنڈنگ فادر جو امریکہ کے، انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی ٹرینی آف میجورٹی، اس وقت انڈیا میں اس کا اظہار ہو رہا ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، دوسری جنگ عظیم کے بعد کہا گیا نیور اگین، لیکن خدشہ یہ ہے جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، وہ کشمیر سے بھی زیادہ جو بڑا پرابلم ہے، کشمیر تو ایک مینیفیسٹیشن ہے اس نظریے کی کہ جو اس جو انڈین سول سوسائٹی کے بہت بڑا چیلنج ہے کہ بھائی اس وقت جو گروہ جو ہے آر ایس ایس کا اور بی جے پی کا، جس کو بدقسمتی سے اب میجورٹی مل گئی ہے، اس کے گروہ کے جو نظریات ہیں، جو اس کے جو آئیڈیاز ہیں، آئیڈیالوجی ہے، اس میں نان ہندو کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ سمجھتے ہیں، اور خود ہندوؤں میں بھی مختلف ذاتوں میں جو صرف برہمن ہیں ان کا مقام ہے جو تھوڑے فیصد ہیں، اور باقی شودر کا دوسروں کا مقام نہیں ہے۔ تو اس میں کرسچن ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، یا کشمیری وہ بھی مسلمان ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے جو سوچنے والی بات ہے، یہ ریئل پولیٹک بات ہے کہ کیا اس طرح، اور جبکہ دوسرے دونوں قوتیں پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ اٹامک نیوکلیئر پاور بھی ہیں، تو جو سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے انڈین سول سوسائٹی کے لیے بھی، دنیا میں بھی سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ یونائیٹڈ یو این کے جو ہائی کمیشن آف ہیومن رائٹس نے پچھلے سال بھی رپورٹ جاری کی، اس سال بھی رپورٹ جاری کی، اور ابھی بھی وہ بات کر رہے ہیں 5 اگست کے بعد، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، سارے کے سارے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی بات کرتا ہے۔ جو اصل خطرہ ہے یہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد ایک خطرے کا امکان ہے جو یہاں بہت بڑا، کہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس میں وہ ہندو اسٹیٹ ایسی بنانا چاہتے ہیں جس میں نان ہندو کا کوئی مقام نہ ہو، اور اس کے لیے ہر ظلم و ستم کرنے کو تیار ہیں، اور جو ماسٹر اسٹریٹجی جس کو ہماری سسٹر کہہ رہی تھی، میرا خیال اس نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے جو عمران خان نے، ہسٹوریکل بلنڈر، کہ پوری دنیا کی توجہ اس خطرے کی طرف مبذول کرا لی ہے کہ کیا نیور اگین پھر ہونے والا ہے، کیا اس طرح کا نیوکلیئر پاور کا معاملہ پھر ہو سکتا ہے جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو، ان کے اقدام سے ہو سکتا ہے۔ تو آخری میں فکرہ یہ کہوں گا، میرا خیال ہے وہاں بھی سوسائٹی کو بھی، سوچنے سمجھنے والوں کو سوچنا چاہیے، اگر انڈیا جیسے مثال جو ہے کہ بھائی خلائی سیارہ جب امریکہ بھیجتا ہے تو اس کو بہت سارے راکٹ چھوڑنے پڑتے ہیں نیچے، تو انڈیا کو بھی بالآخر اس کی جو ترقی کا اور ڈیولپمنٹ کا، اگر وہ خلائی سیارہ اوپر فضا میں اور خلا میں چھوڑنا چاہتے ہیں نا، تو کشمیر کا راکٹ انہیں چھوڑنا پڑے گا نیچے تاکہ وہ آرام سے ترقی کر سکتے ہیں، نہیں تو پورا خلائی سیارہ بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے۔
نیلوفر سہروردی صاحبہ، بھارت کی سوسائٹی کی بات ہوئی کہ وہاں سے جو ہے وہ سین وائسز آئیں اور وہ ایک بہتر ماحول کے لیے یہ وہ آواز بلند کرے، اس وقت اپوزیشن کا اور سول سوسائٹی کا کیا مجموعی رد عمل آ رہا ہے؟
دیکھیے اپوزیشن کوشش کر رہی،
جی آپ کی آواز ہم تک آنا بند ہوگی، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی ہم پہلے پروفیسر فیضان کے پاس جاتے ہیں۔ نیلوفر آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ جی اب دوبارہ شروع سے یہ اپنا جواب دہرائیے گا۔ جی غالباً ان کی لائن ڈراپ ہوئی، دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ پروفیسر فیضان اک صاحب، آپ اس میں بتائیے گا سوسائٹیز ورلڈ پیس کے لیے کیا کریں؟ جی
ہلو،
جی فیضان صاحب،
جی جی دیکھیے جو سوسائٹی ہے اس کا، کوئی بھی جو سول سوسائٹی ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی جو سٹیبلٹی ہے معاشرے کو قائم رکھے۔ جب معاشرے کی سٹیبلٹی جو ہے وہ انڈرمائن ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ معاشرہ جو ہے ڈس انٹیگریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سے ایک ڈس انٹیگریشن شروع ہوگی، اور وہ ہم سب کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ ڈائریکٹلی ہٹ کرتا ہے اکنامک انٹرسٹ کو۔ کیونکہ جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ اس بات کے گارنٹی چاہتے ہیں کہ امن و امان ہوگا, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں گے. جب ایک دوسرے کے ساتھ لوگ مل کے کام نہیں کرتے اور ان کی میں ڈویژن آ جاتی ہے تو اس سوسائٹی کا آگے پنپنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور یہی وہ سب سے بڑا کنسرن ہوگا عالمی طاقتوں کا بھی, اکنامک پاورز کا بھی, سب کا, کہ کیا ہماری انویسٹمنٹ محفوظ ہیں, کیا ہم اس پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور یہ وہ چیز ہے جس پہ ان سب کو توجہ دینی ہوگی, تمام ممالک کو.
نیلوفر سہروردی صاحبہ سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا. جی نیلوفر صاحبہ, آپ اپنا جواب دیجیے گا.
اپوزیشن ایسی بات نہیں کہ خاموش ہے, مختلف لیڈرز نے جانے کی کوشش کی, لیڈرز نے اور ٹیم بھی وہاں گئی اور وہاں سے آ کے انہوں نے کھلے عام اپنی اپنی رپورٹ لوگوں کو سنائی, بتائی, فیس بک, انٹرنیٹ, مطلب صرف ایک یہی انٹرنیشنل میڈیا نہیں, سب سے لوگ جا رہے آ رہے کوشش کر رہے ہیں ان سے رابطہ قائم کیا جائے.
جی
اب آئیں گے اس کے بعد کیا قدم اٹھایا جائے گا. ہم ایک دو چیزیں اور ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو بات بنائی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 370 ہٹایا گا کشمیر سے تاکہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے فائدہ مند ہو ہندوستان کے لیے, بھائی چھوٹا سا چھوٹی سی ریاست, چھوٹی سی جگہ کشمیر, اور وہ ہندوستان کے مسلمان بھی وہاں کتنے فیصد ہیں, 5% بھی نہیں ہوں گے وہاں کا پاپولیشن, وہاں کی آبادی. تو آپ صرف اس کو خالی مسلمانوں کے مد نظر سے یا ریاست کی ساری فائدے کے مد نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. آفٹر آل مودی کا واقعی میں مدعا کیا تھا کشمیر کے بارے میں اتنا ہنگامہ پیدا کرنے کی, انہوں نے یہ بات ہم نہیں اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ آرٹیکل 370 وغیرہ ہٹا کر اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں اس بات کو توجہ دینے کی. اور جو دوسری پرابلم سے جو انڈیا کو فیس کر رہی ہے, انڈیا کی اکنامی کیا ٹائٹ سچویشن, اقتصادی پرابلم سے اس سے لوگ وہ آف ٹریک ہو گئے ہیں, جو اصلی مدعا جن پہ نظر جانی چاہیے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کشمیریوں کی حالت جو وہاں پہ ہے, جموں اینڈ کشمیر میں انڈیا کنٹرولڈ ریجن ہے, ان کی حالات اچھی نہیں, وہ پریشان ہے, لیکن پھر بھی جو پریس رپورٹرز وہاں سے آئے ہیں, جو ان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ابھی کھانے پینے کی کوئی ایسی دقت نہیں ہے. وہ لوگ وہ جب کرفیو اٹھے گا تو آگے اور بات کیا ہوگی تب دیکھا جائے گا.
ویسے میں اس میں ظاہر ہے ہم چونکہ یہ بات کر رہے ہیں پاکستان بھارت کے پس منظر میں بالخصوص, لیکن چونکہ مسلم دنیا کا تذکرہ ہے کہ جس کے ساتھ تعلقات ہیں, سو متحدہ عرب امارات کے جو بھارت میں سفیر ہیں ان کا بیان یہاں پہ کوٹ کرنا بڑا ضروری ہوگا. وہ یہ کہتے تھے کہ کشمیر کے اوپر اس کی حیثیت تبدیل کرنے سے متعلق جو آرٹیکل 370 ہے یا آرٹیکل 35A ہے, اس کی تنسیخ یا اس کو ختم کرنا, اس سے کشمیر کا جو خطہ ہے اس میں انتظامی, سماجی اور معاشی ترقی کی صورتحال میں بہتری آئے گی. اور یہ وہ ورژن ہے جس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے مسلمان ملک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی خلل کا نتیجہ یا خلل کا سبب نہیں بنے گا, بہتری آئے گی, اور اس چیز کو وہ قبول کرے. اور یہی وہ ورژن ہے جو بھارت میں اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی دیا تھا اور ان کی مشینری نے بھی, کہ وہاں پہ اب اس کے بعد زیادہ ترقی اور خوشحالی دیکھنے کو ملے گی. سو ایک ورژن ہے جس کو سفارتکاری کے اعتبار سے دنیا نے قبول بھی کیا ہے. سعودی عرب, ترکی, ان ممالک نے بھی اس مسئلے کے اوپر پاکستان اور بھارت دونوں کو مل کر مذاکرات کے ذریعے ان کا حل نکالنے پہ زور دیا ہے. امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے اور باقی جو انٹرنیشنل ممالک ہیں وہ بھی. اب دیکھنا اگین یہی ہے کہ اس معاملے کے اوپر اب پاکستان جو بظاہر اکیلا اس میں آواز بلند کر رہا ہے, آنے والے وقتوں میں مسلم دنیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی, اس کی آواز پاکستان کے ساتھ شامل ہوگی کم از کم حقوق کے معاملے پہ, اور کشمیر کو پرامن انداز میں مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں, یا جو کیپٹلزم ہے, جو معاشی اور تجارتی مفادات ہیں وہ غالب رہیں گے. یہ الٹیمیٹلی باقی دنیا کا بھی جو فیوچر ہے یا مقدر ہے وہ اس بات پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ دنیا میں کیا چیزیں اہم ہیں, طاقت, رائٹس, انسانی حقوق, بہتر انسانی ماحول, یا پھر مالی اور تجارتی مفادات. آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. تمام ہمارے پینلسٹ کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب, پروفیسر ہیں امریکن یونیورسٹی میں, متحدہ عرب امارات سے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان اک صاحب,
انہوں نے ہمیں بفلو سے جو جوائن کیا بفلو یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی. نیلوفر سور وردی صاحبہ رائٹر بسن نفا کالم نگار بھارت سے ہمارے ساتھ تھیں. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ ہو سکتا ہے دونوں ملکوں میں کاروباری حلقوں میں سخت پریشانی کا باعث ہو. تاہم تجارتی تنازعات دوسرے ملکوں میں کاروبار کے لیے اچھی خبر ہے، اس لیے کہ بہت سی کمپنیاں اپنی مینوفیکچرنگ کا کام چین سے منتقل کر رہی ہیں. وائس آف امریکہ کی الزبت لی نے اس بارے میں تفصیلات مرتب کی ہیں کہ جنوبی کیلیفورنیا کی ایک کمپنی کے لیے ویتنام کیوں پرکشش ہے. تفصیل کے ساتھ میں ہوں سعدیہ زیبرانجھا. پیڈیگو کا صدر دفتر خاصا مصروف نظر آتا ہے. یہ کمپنی خود اپنی الیکٹرک کی بائسیکل ڈیزائن کرتی ہے، انہیں جوڑتی ہے اور منڈیوں میں پہنچاتی ہے. ان کی بائسیکل کے 80% پرزے چین سے آتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے. پیڈیگو کے سی ای او اور شریک بانی کہتے ہیں، اب شاید ہمارا 70% کام ویتنام میں اور 30% تائیوان میں ہے. پیڈیگو کے شریک بانی ڈان ڈائیکاسٹینزو کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی سے منصوبہ بنا رہے تھے کہ ویتنام کے کارخانوں تک کام کو بڑھایا جائے، اس لیے کہ چین کی بنی ہوئی الیکٹرک سائیکلوں پر یورپی یونین کی جانب سے بھاری محاصل کا خطرہ ہے. لہذا جب امریکہ نے گزشتہ سال چین کی بنی ہوئی مصنوعات کی ایک لمبی فہرست پر، جس میں الیکٹرک کی سائیکلیں شامل ہیں، محصولات عائد کر دیں تو وہ اس صورتحال کے لیے تیار تھے. اس صورتحال میں ہم فوری طور پر اس پیداوار کو بڑھانے کے لیے تیار تھے، اور ستمبر میں جب محصولات لگائی گئیں تو ہم نے ویتنام میں سائیکلیں بنانا شروع کر دیں، اور اس سال 1 جنوری سے ہم نے چین میں تمام پیداوار ختم کر دی اور اپنی تمام پروڈکشن اور سپلائی چین ویتنام منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے. پیڈیگو واحد کمپنی نہیں ہے جو تجارتی جنگ کی وجہ سے چین سے اپنی مینوفیکچرنگ کا کام منتقل کر رہی ہے. ملکن انسٹیٹیوٹ میں ریجنل اکنامکس کے شعبے سے منسلک کیوین کلارڈن کہتے ہیں، دو ایسے ملکوں کو جن کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہ ویتنام اور میکسیکو ہیں. وہ اس لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیت کو کام میں لا سکتے ہیں، اور پھر ان کا جغرافیائی محل وقوع بھی ان کے حق میں ہے، اور دوسرے ان کی جانب رشک سے دیکھ رہے ہیں. سن 2018 اور سن 2019 کی پہلی ششمائی کا موازنہ کریں تو یہ دیکھیں گے کہ میکسیکو سے درآمدی مصنوعات کا حجم 6% سے زیادہ بڑھ گیا ہے. اسی دوران ویتنام سے درآمدات میں 33% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے. ملکن انسٹیٹیوٹ کے کیوین کلاؤڈن مزید کہتے ہیں، ویتنامی حکومت نے ناقابل یقین کام کیا کہ منتقل ہوتی ہوئی مینوفیکچرنگ کے کام میں سہولت پیدا کرنے کے لیے خود کو تیار کیا. وہ کچھ وقت کے لیے خود کو اس طرح سامنے لا رہے تھے جیسے وہ براہ راست مسابقت میں شامل ہوں، خاص طور پر قیمتوں کے معاملے میں. پیڈیگو کے سی ای او اور شریک بانی ڈان ڈیکاسٹینزو کے الفاظ، لہٰذا ایک بڑا تجربہ رہا، ہمیں ویتنام سے بہتر کوالٹی مل رہی ہے. ملکن انسٹیٹیوٹ کے کیوین کلاؤڈن اس صورتحال پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جنوب مشرقی ایشیا میں متعدد دوسرے ممالک بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثلا ملائیشیا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا، اور آپ بنگلہ دیش اور بھارت جیسے ملکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو کم لاگت والی مینوفیکچرنگ پر قابض ہو رہے ہیں. تاہم عالمی معیشت میں مینوفیکچرنگ اور آؤٹ سورسنگ کا کام پائیدار نہیں ہوتا. کیوین کلاؤڈن کے الفاظ، مینوفیکچرنگ بنیادی طور پر اسی وقت تک چلتی ہے جب تک مخصوص مصنوعات کی مانگ ہوتی ہے، اور پھر جب کوئی اور ملک مصنوعات کو بہتر بنا کر سامنے آتا ہے تو مینوفیکچرنگ کا کام وہاں منتقل ہو سکتا ہے. اگر قیمتیں صحیح ہوں اور تجارت کا ماحول اچھا ہو، مثلاً سیاسی اور اقتصادی استحکام حاصل ہو، تو صورتحال پر اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ملکن انسٹیٹیوٹ کے کیوین کلاوڈن مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، متعدد کمپنیاں مینوفیکچرنگ کے کام کو واپس امریکہ لانا چاہیں گی، اور اس کی وجہ استحکام کے پیش نظر منڈی سے قریب ہونا ہے۔ اس کے پس پردہ بات یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ کا جو کام واپس امریکہ آتا ہے، اس میں ڈرامائی طور پر 20 سے 30 سال کے مقابلے میں اب کم لوگوں کو ملازم رکھنا پڑتا ہے۔ مستقبل کی مینوفیکچرنگ کی نوعیت بدل چکی ہے۔ خودکار مشینوں کی وجہ سے امریکہ میں مینوفیکچرنگ کے کاروبار سے منسلک کمپنیاں عالمی منڈی میں مسابقت کر سکتی ہیں۔ پیڈیگو کے سی ای او اور شریک بانی ڈان ڈیکاسٹینزو اس صورتحال کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کو ان روبوٹس کو اوور ٹائم نہیں دینا ہوتا، اور وہ چھٹی پر بھی نہیں جاتے، اور وہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ لہٰذا روبوٹکس کی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حقیقتاً قیمتوں کو کم رکھ سکتے ہیں۔ ڈیکاسٹینزو ایک ایسے کوئلیشن کا حصہ ہیں جو 10 سال کے عرصے کے لیے کانگریس سے ایک ایسے قانون کی منظوری کے لیے کام کر رہی ہے، جس کے تحت بائسیکل کے پرزوں کے لیے تمام محصولات سے استثناء مل جائے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس بات کا امکان ہے کہ امریکہ میں بائسیکل کی صنعت ترقی کرنے لگے گی۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔